Recording in progress.
Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلى الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں مبارک مہینے میں ہم سورۃ المؤمنون کی تفسیر پڑھ رہے ہیں جو ہم نے پہلی رمضان المبارک سے بلکہ دوسری رمضان المبارک سے خلیج ملکوں کے حساب سے دوسری رمضان المبارک سے شروع کری تھی اور اس میں آیت نمبر 1 سے لے کر کے 11 کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں, خلاصہ تفسیر, فضائل و خصوصیات پڑھ چکے ہیں. آج ہم ابتدا کرتے ہیں معارف و مسائل سے, جو کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی دامت برکات رحمۃ اللہ علیہ برکاتہم, جو ان کے بیٹے ہیں مولانا تقی عثمانی و مولانا رفیع عثمانی, لیکن ان کا تو کافی عرصہ ہوا انتقال ہو گیا, تو ان کے لیے رحمۃ اللہ علیہ پڑھیں گے. تو انہوں نے اپنی تفسیر معرفۃ القرآن کے اندر معرفۃ مسائل جو ترتیب دیے ہیں ان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے انہوں نے ہیڈنگ لگائی, فلاح کیا چیز ہے. معرفۃ مسائل میں حضرت ایک ایک آیت کی تشریح نہیں کرتے یا ترجمہ نہیں کرتے, بلکہ جو چیدہ چیدہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں نا, جن کے کچھ یعنی تفصیل بیان کرنی کی ضرورت محسوس ہوئی ہو حضرت کو, یا ان کے اندر کوئی گہرائی والی ایسی بات ہو جو کہ بیان کرنا چاہتے ہوں, تو ان کو حضرت نے خالی معارف و مسائل کے اندر پسند کیا ہے لکھنے کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ فلاح کیا چیز, کیونکہ پہلی آیت تھی قد افلح المؤمنون, اور کہاں اور کیسے ملتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ لفظ فلاح قرآن اور سنت میں بکثرت استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے, یعنی قرآن مجید میں بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے اندر بھی بکثرت یہ لفظ استعمال ہوا ہے. سنت اور حدیث یہ دو مختلف الفاظ ہیں, اور ان کے اندر نا ریلیشن شپس مختلف ہیں. مطلب یہ کہ ڈپینڈنگ آن دا سچویشن یا مقام کے حساب سے کبھی سنت از ایکول ٹو حدیث, ٹھیک ہے, یعنی لفظ سنت بھی بولا جا سکتا ہے اور لفظ حدیث بھی سیم چیز کے لیے بولا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سنت, یعنی ایک اور پس منظر میں جب بات کی جاتی ہے, ایک مختلف پس منظر میں, تو لفظ سنت جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف چیز کے لیے بولا جاتا ہے اور لفظ حدیث جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف چیز کے لیے بولا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ان دونوں الفاظ کو جو ہے نا وہ انٹرچینجبلی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور انٹرچینجبلی نہیں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے سیاق و سباق کے اوپر, کانٹیکسٹ کے اوپر, ٹھیک ہے نا, یا کس مضمون کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو حضرت نے یہاں پر جو لفظ سنت استعمال کیا ہے نا, تو اس کے معنی جو ہے وہ آپ حدیث بھی لے سکتے ہیں, یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں. حدیث کیا, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق باتیں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں, ٹھیک ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ حدیث کہلاتی ہیں. تو یہاں پر سنت از اکول ٹو حدیث, ٹھیک ہے, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے اندر اور قرآن مجید کے اندر لفظ فلاح بکثرت استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے. ایک بڑی مثال دیتے ہیں کہ اذان و اقامت میں 5 وقت ہر مسلمان کو فلاح کی دعوت دی جاتی ہے. قد حی علی الفلاح, نماز کا بھی, اذان کا بھی حصہ ہے اور اقامت میں بھی اسی کو دہرایا جا رہا ہوتا ہے. حی علی الفلاح, حی علی الصلاح کے بعد کہ بھلائی صلات کی طرف آؤ, نماز کی طرف آؤ اور بھلائی کی طرف آؤ. ٹھیک ہے, تو یہ جو اذان کے الفاظ ہیں اور جو اقامت کے الفاظ ہیں یہ قرآن مجید میں تو نہیں ہے, تو یہ کہاں کہاں سے ملتے ہیں ہمیں؟ یہ حدیث مبارکہ سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہم نماز کی طرف مسلمانوں کو کیسے بلائیں, ٹھیک ہے, تو اس کے طریقے جو ہے نا وہ آپ لوگ سجیسٹ کریں. صحابہ کرام سے باقاعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ مانگا. ٹھیک ہے, دیکھیں اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق بھی ہے اور جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے, یعنی جبرائیل علیہ السلام سے بھی باتیں پوچھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعاؤں کے اندر بات مانگتے ہیں, ہے نا, چیزیں مانگتے ہیں, پوچھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے منواتے ہیں. لیکن ایسے بھی موقع آئے نبی علیہ السلام کی زندگی میں کہ جبکہ اپنے شاگردوں سے مشورہ کر رہے ہیں, اپنے چھوٹوں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ بھئی نماز کے لیے کیسے بلانا چاہیے. اچھا اب یہ موقع, یہ نماز کا موقع ہے, یہ کوئی دنیاوی بات تو نہیں ہے کہ جی کھیتی باڑی کیسے کرنی چاہیے, تو مدینہ منورہ والوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی تم لوگوں کو کھیتی باڑی کرنے کا بڑا تجربہ ہے تو تم مجھے بتاؤ کہ کھیتی باڑی میں کون سا والا طریقہ استعمال کرنا چاہیے. یا مکہ مکرمہ والے جو تھے وہ بیع اور شراء جو ٹریڈنگ ہوتی تھی, تجارت, اس کے اندر بڑے ایکسپرٹس تھے, تو مکہ مکرمہ والوں سے جو ہے وہ تجارت کے بارے میں مشورہ مانگ رہے ہیں کہ بھئی مدینہ کی ریاست ہے تو اس میں جو ہے وہ تجارت ہمیں کیسے اسٹیبلش کرنی چاہیے, مدینہ مکہ والوں سے اس کا مشورہ مانگ رہے ہیں. نہیں, یہ دنیاوی معاملہ ہے ہی نہیں, یہ تو خالصتاً دینی معاملہ ہے. رائٹ, نماز کیا ہے؟ خالصتاً الصلاۃ معراج المؤمن, اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا طریقہ, عبادت, سب سے بہترین عبادت نماز ہے, سب سے جامع عبادت نماز ہے. نماز کے بارے میں چھوٹوں سے, بندوں سے, صحابہ سے مشورہ مانگ رہے ہیں کہ اس کی طرف کیسے بلانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہمیں ایک, یعنی یہ سیرت مبارکہ سے نا یہ ہمیں گائیڈنس ملتی ہے. ٹھیک, کہ ہمیں جب کبھی ایسا موقع ہو کہ ہمیں اوپر سے ہدایات نہیں آ رہی ہیں کسی چیز کے بارے میں, جب اوپر سے کسی چیز کے بارے میں ہدایت نہیں مل رہی ہے, تو ہم نیچے والوں سے مشورہ کریں, نیچے والوں سے مشورہ کریں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی یہ سنت قائم فرما دی ہمارے لیے, ہمارے لیے یہ باقاعدہ ماڈل بنا دیا کہ ایسا کرنا ہے آپ نے. بھائی اوپر سے جب ہدایات مل رہی ہیں تب مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اوپر سے حکم آ گیا کہ ایسا کریں, اس طریقے سے کریں, تب ہم نے ویسے ہی کرنا ہے جیسے اوپر سے حکم آ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کا مطلب اللہ تعالیٰ ہے نا, لیکن اس معاملے میں حکم نہیں آیا, تو اب جو ہے وہ صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے ہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ اندیا پیدا فرما دیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ خیال پیدا فرما دیا کہ آپ مشورہ کریں. ٹھیک ہے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اللہ کے نبی تھے تو دل میں خیال پیدا ہو جانا اس کو وحی کہیں گے, وحی. ٹھیک ہے, اور جو اللہ کا نبی نہیں ہوتا اس کے بھی دل میں اللہ کی طرف سے خیال پیدا ہوتے ہیں, ہے نا, سب کے دل میں اللہ کی طرف سے خیال پیدا ہوتے ہیں, آپ کے دل میں بھی پیدا ہوتے ہیں, اس فقیر کے دل میں بھی پیدا ہوتے ہیں, بڑے کے دل میں بھی پیدا ہوتے ہیں, چھوٹے کے دل میں بھی پیدا ہوتے ہیں, حتیٰ کہ انسان تو انسان, جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ خیالات آتے ہیں, آئیڈیاز آتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن غیر نبی کے لیے وحی کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا کہ یہ وحی نازل ہو رہی ہے ہمارے اوپر, جی ہم بڑا آئیڈیا آ رہا ہے میرے دل میں, انٹیوشن ہو رہا ہے مجھے تو وحی آ رہی ہے. نہیں, وحی کا لفظ جو ہے نا وہ اصطلاحی طور پر صرف نبیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, غیر نبی کے لیے لفظ الہام استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا تو صحابہ کرام مختلف تجویزیں لے کر کے آئے. کسی نے کہا کہ جی گھنٹی بجانی چاہیے, جیسے کہ عیسائیوں کے گرجا گھر کے جو مینار ہوتے ہیں ان وہ گھنٹہ گھر ہوتے ہیں باقاعدہ, ہے نا, ان کے اوپر بڑی سی جو ہے وہ بیل بج رہی ہوتی ہے. کسی نے کہا کہ ناقوس میں سے آواز نکال, جیسے کوئی لاؤڈ اسپیکر ہے نا, جس کے اندر کوئی میکینکس تو نہیں ہے لیکن وہ ایک لاؤڈ اسپیکر کی شکل ہے, ٹھیک ہے, ایک طرف سے باریک دوسری طرف سے بڑا کون شیپ, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر جب آپ منہ لگا کر کے کوئی بات بولتے ہیں تو دوسری طرف سے جو ہے وہ آواز بلند ہو کر کے مکبر ہو کر کے نکلتی ہے, اس کو لاؤڈ اسپیکر کہتے ہیں. مکبر الاسوات, عربی میں لاؤڈ اسپیکر کا ترجمہ کیا بنتا ہے, آلہ مکبر الاسوات, یعنی آوازوں کو بڑا کرنے والا آلہ, ٹھیک ہے. تو کسی نے مشورہ دیا کہ ایک لاؤڈ اسپیکر ہم استعمال کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ذریعے سے جو ہے وہ آواز نکالتے ہیں, زور کی ایک آواز نکالتے ہیں, تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا, اب سارے مسجد میں آ جائیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مشوروں کو پسند نہیں فرمایا. پھر ایک صحابی کو خواب میں ایک شخص آیا اور اس نے پوری کی پوری اذان سنائی, وہ صحابی بڑے خوش صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حاضر ہوئے کہ اللہ کے نبی, میں نے خواب میں یہ سب کچھ دیکھا ہے اور اس شخص نے یہ باتیں کہی تھیں. تو عمر رضی اللہ عنہ بھی کھڑے ہو گئے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بھی یہی چیز دیکھی, اگزیکٹلی یہی الفاظ جو یہ بیان کر رہے ہیں نا خواب میں, یہی الفاظ جو ہیں وہ مجھے بھی خواب میں سنائے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے کو پسند فرما لیا, ٹھیک ہے, کہ ان الفاظ کے ذریعے سے نا ہم لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں گے. تو ان الفاظ کے اندر حی علی الصلاح بھی شامل تھا اور حی علی الفلاح بھی شامل تھا, ٹھیک ہے. تو اذان و اقامت میں پانچ وقت ہر مسلمان کو فلاح کی طرف دعوت دی جاتی ہے. فلاح کے معنی کیا ہے؟ فلاح کے معنی یہ ہے کہ ہر مراد حاصل ہو جائے, ہر مراد, ہر ڈیزائر, ہر نیڈ, جو چیز انسان جس چیز کا ارادہ کرتا ہے نا اس چیز کو مراد کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ارادہ کرنے کا مطلب کہ مجھے یہ چاہیے یا میں یہ کروں گا, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ سب ارادہ کرنے کے معنی میں آتا ہے, ٹھیک ہے. تو جس چیز کا ارادہ کیا جائے اس کو مراد کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو مکمل فلاح کیا ہے کہ ہر مراد حاصل ہو, بلکہ فلاح کے معنی کیا ہے کہ ہر مراد حاصل ہو جائے اور ہر تکلیف دور ہو جائے, ٹھیک ہے. قاموس یہ عربی کی ایک ڈکشنری ہے جس سے کہ اس لفظ کا ترجمہ حضرت نے یہاں پہ نقل کیا ہے, ٹھیک ہے, عربی عربک ڈکشنری کے مطابق فلاح کا یہ مطلب ہے. اب ہر تکلیف دور ہو جائے تو ظاہر ہے کہ جب کسی انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ پسند تو نہیں کرتا کہ وہ حالت تکلیف کے اندر رہے, تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ مجھ سے تکلیف دور ہو جائے, تکلیف میں نہیں رہنا چاہتا, یہ اس کی مراد ہوتی ہے. تو یہ مراد بھی پوری ہو جائے, ٹھیک ہے, یعنی حاصل بھی ہو جائے اچھی چیز, اس کی من پسند چیز حاصل ہو جائے اور اس کے من کے خلاف جو چیز ہے وہ دور ہو جائے, اس کو کہتے ہیں فلاح. یہ لفظ جتنا مختصر ہے, ٹھیک ہے نا, ایک دو تین چار, ماشاءاللہ چار الفاظ کی, چار حروف کے اوپر مشتمل ہے یہ لفظ, تو جتنا مختصر لفظ ہے اتنا ہی جامع ایسا ہے کہ کوئی انسان اس سے زیادہ کسی چیز کی خواہش کر ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. آل انکمپسنگ, آل انکمپسنگ, ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اس سے زیادہ کی بندہ اور کیا تمنا کرے گا کہ ہر اس خواہش اس کی پوری ہو جائے. اور یہ ظاہر ہے کہ مکمل فلاح کے ایک مراد بھی ایسی نہ رہے جو پوری نہ ہو اور ایک بھی تکلیف ایسی نہ رہے جو دور نہ ہو. یہ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے انسان کے بس میں نہیں, چاہے دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہفت اقلیم ہو, سب سے بڑا بادشاہ ہفت اقلیم ہو. بادشاہ ہفت اقلیم کا کیا مطلب؟ ہفت اقلیم کہتے ہیں, ہفت کا مطلب ہوتا ہے سات, یہ فارسی, یہ بلکہ ہندی زبان کا لفظ ہے, رائٹ, یا فارسی کا, خان میں ہندی کا ہے. تو ہفتم, ششم, دہم, نہم, سارے جس طرح ہوتے ہیں نا, تو سات اور اقلیم سے مراد جو ہے وہ جس کو ہم بر اعظم کہتے ہیں, کانٹیننٹس کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ماڈرن جیوگرافی کے حساب سے جو سیون بر اعظم ہیں تو وہ یہی ہیں, ایشیا اور افریقہ اور نارتھ امریکہ, ساؤتھ امریکہ, آسٹریلیا اور یورپ, رائٹ. تو لیکن یہ تو ماڈرن قسم کی यानी ये डेफिनेशन है ना नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन सात बर्रे आजम का कॉन्सेप्ट जो है ना ये पहले से दुनिया के अंदर राइज था, अगरचे कि उस वक्त ये यूरोप और ऑस्ट्रेलिया वगैरह तो यानी ऑस्ट्रेलिया तो डिस्कवर ही नहीं हुआ था उस जमाने में, ठीक है, तो इस तरह के नाम पहले नहीं थे, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले से है। तो मुराद जो है ना वो हफ्त तकदीम से बेसिकली सारी दुनिया, ठीक है। तो अगर कोई सारी दुनिया का भी बादशाह हो ना तो उसके भी बस में ये बात नहीं, बड़े से बड़ा इंसान हो, ठीक है, हत्ता के आगे फरमाया या सबसे बड़ा रसूल और पैगंबर हो, यानी सिर्फ दुनियावी बादशाह नहीं बल्कि दीनी बादशाह भी हो, रूहानी अजीम तरीन शख्सियत जो कि अल्लाह के रसूल और पैगंबर होते हैं उनसे बड़ा कोई इंसान हो नहीं सकता रूहानी एतबार से, राइट, उसकी उसको भी ये फला नसीब नहीं हो सकती, ठीक है, कि उसकी हर मुराद पूरी हो जाए और एक तकलीफ भी ऐसी ना हो जो कि उससे दूर ना हो, ठीक है। तो फरमाते हैं कि इस दुनिया में किसी के लिए ये मुमकिन नहीं कि कोई चीज खिलाफ तबा पेश ना आए, यानी उसकी तबीयत जिन चीजों को नागवार समझती है वो चीजें खिलाफ तबा चीजें कहलाती, उसकी तबीयत में जो नापसंदीदा बातें होती है ना, तो कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसको कि इस दुनिया की जिंदगी में कोई भी खिलाफ तबा मामला पेश ना आए, कोई भी ऐसा नहीं है, ठीक है। और जो ख्वाहिश जिस वक्त दिल में पैदा हो वो बिला ताखीर पूरी हो जाए, ये भी नहीं हो सकता ना दुनिया के बादशाह के साथ ना दीन के बादशाह के साथ। अगर और भी कुछ नहीं तो हर नेमत के लिए जवाल और फिना का खटका और हर तकलीफ के वाके हो जाने का खतरा, इससे कौन खाली हो सकता है। भाई किसी के पास बड़ी नेमतें हैं, जिस्मानी नेमतें हैं, मादी नेमतें हैं, रूहानी नेमतें हैं, ठीक है भाई बहुत कुछ आपको मिल गया, अब आप जो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी हर तमन्ना पूरी हो रही है, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो रही है, लेकिन क्या कल भी पूरी होगी, क्या परसों भी पूरी होगी, क्या ये नेमतें जो आपके ऊपर हैं चाहे मादी नेमतें हों मटेरियल, चाहे स्पिरिचुअल नेमतें हों रूहानी, क्या ये कल तक बाकी रहेंगी, क्या ये मौत तक बाकी रहेंगी, नहीं, कोई गारंटी नहीं, ठीक है। तो ये खटका ये खौफ तो लगा रहता है ना हर इंसान को, जो भी बाशऊर इंसान होता है अपनी अकल को इस्तेमाल करता है उसको ये लगा रहता है ये खटका ये खौफ। हाँ अगर आप उसको अफ्यून का टीका लगा दें, है ना, चर्स का नशा पिला दें उसको, या उसको वीडियो गेम का नशा लगा दें, जो कि आजकल के डॉक्टर कह रहे हैं कि वीडियो गेम्स का जो नशा होता है वो हेरोइन चर्स जो ड्रग्स होती हैं ना उनके नशे से भी ज़्यादा नशा होता है और ज़्यादा ख़तरनाक नशा होता है वीडियो गेम्स का नशा। उम्मीद है आप में से कोई खेलता नहीं होगा और आपके बच्चे भी नहीं खेलते होंगे, वरना फिर हेरोइनची का लकब जो है वो उनको मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप अगर खेलते भी होंगे तो आइंदा तौबा कर लेंगे वीडियो गेम्स से, ठीक है। तो अगर किसी को नशा लगा दिया जाए वीडियो गेम का, हेरोइन का, चर्स का या किसी और किस्म के, हैं आजकल पता नहीं वो पाकिस्तान में सुनने में आ रहा था कि स्कूलों के अंदर क्या 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 है भाई, आइस, आइस का नशा जो है वो बच्चे कर रहे हैं, पता नहीं क्या चीज़ होती है ये, बर्फ़ खाते हैं, वैसे तो बर्फ़ तो हमारे बच्चों को भी पसंद है लेकिन वो पता नहीं किस किस्म की बर्फ होती है जिससे कि वो स्कूल के बच्चे आजकल नशा कर रहे हैं। तो नशा जिसको हो जाए ना, जो धुत हो जाए नशे के अंदर, उसको खटका नहीं रहता, उसको फिक्र नहीं रहती, है ना। बाकी जिसको नशा नहीं है, जो अपने होशो हवास में है, तो वो तो फिक्र से खाली नहीं हो सकता, ठीक है ना भाई। तो हर नेमत के लिए जवाल और फिना का खटका और हर तकलीफ के वाक़े हो जाने का खतरा, इससे कौन खाली हो सकता है। इससे मालूम हुआ कि फलाह कामिल तो ऐसी चीज है जो इस मुल्क के दुनिया में दस्तयाब ही नहीं हो सकती, फलाह कामिल इस दुनिया के मार्केट में अवेलेबल ही नहीं, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इस मार्केट में नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि दुनिया तो दारुत तकलीफ वल मेहनत भी है, दारुत तकलीफ ये तकलीफ की जगह है, दार कहते हैं घर को, ठीक है ना, ये तकलीफ का घर है और मेहनत का घर है। तकलीफ का मतलब क्या होता है, तकलीफ का मतलब होता है
कि आपके ऊपर कोई बोझ डाल दिया जाए, कोई जिम्मेदारी डाल दी जाए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको कहते हैं तकलीफ। तकलीफ का मतलब ये नहीं होता कि खाली आपको कांटा चुभे तो तकलीफ हो रही है, राइट, या आपको जो है वो किसी ने छुरी से काट दिया तो तकलीफ हो रही है, या चोट लग गई तो तकलीफ हो रही है। नहीं, जो बोझ डाला जाता है ना, असल में ये लफ्ज उससे निकला, कल्लफा युकल्लिफु तकलीफन, ठीक है ना। तो किसी को कोई कांटा ना चुभ रहा हो, कोई जो है वो खंजर का जख्म ना आ रहा हो, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी है तो वो भी हालत तकलीफ में है, ठीक है ना। तो बीमार इंसान समझता है कि जी मुझे सारी की सारी तकलीफ है, और जो बंदा बीमार उसको नजर नहीं आता, वो समझता है उसके ऊपर तो कोई तकलीफ ही नहीं है। नहीं, तकलीफ सबके ऊपर है, आपके ऊपर किसी शक्ल की तकलीफ है, उसके ऊपर किसी दूसरी शक्ल की तकलीफ है, ठीक है। अब तकलीफ जब किसी के ऊपर आती है तो उस तकलीफ की वजह से फिर मेहनत करनी पड़ती है ना। इंसान चाहता है कि वो तकलीफ से निकले, या जो उसके ऊपर बोझ डाला गया है, जिम्मेदारी डाली गई है, तो उस बोझ को अपने ऊपर से किसी तरीके से उतारे। ये उतारना जो है मेहनत के बगैर नहीं हो सकता, ठीक है। उस्ताद मुहतरम, पनाहो मुकमल से क्या मुराद है? पनाहो मुकमल से क्या मुराद है? पहले तो आप जरा इसको दोबारा से रीटाइप करने की कोशिश करें कि आप क्या सवाल पूछना चाह रही हैं, और दूसरा ये कि अभी तो खैर आप पहले सवाल तो लिखें ना, ताकि पढ़ करके समझ में आए कि आप एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रही हैं, ठीक है। तो दारुल तकलीफ और दारुल मेहनत है ये, और इसकी किसी चीज को बका व करार भी नहीं है, ठीक है। बका का मतलब होता है बाकी रहना, यानी इसके अंदर, अच्छा माशाल्लाह आपने सवाल भी जो किया था ना, वही वाला लफ्ज भी अब आ गया कि जिस चीज को फिना नहीं हो तो उसको बका कहते हैं, राइट। तो यहाँ तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको के फिना ना हो, ये तो दुनिया फिना वाली चीज है, और करार भी नहीं है, यानी करार का मतलब होता है कि वो जिस हालत में है ना वो उसी हालत में रहे, उसकी हालत तब्दील ना हो, चेंज ना आए उसके अंदर, इसको कहते हैं करार होना, ठीक है। तो बका का मतलब है बाकी रहना, यानी फिना ना हो, एनाहिलेट ना हो जाए कोई चीज, ठीक है। और करार का मतलब ये है कि एस्टैब्लिश रहे, चेंज ना हो, ये भी नहीं हो सकता इस दुनिया के अंदर, क्योंकि इस दुनिया के अंदर चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट। सुना होगा शायद कभी आप में से किसी ने कि चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट, यानी चेंज वो वाहिद चीज है कि जो के हर जिसको करार हासिल है, चेंज को करार हासिल है, बाकी किसी चीज को करार हासिल नहीं है। यानी हर चीज तब्दीली 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 आएगी का ना वो गाने गाने की भी जरूरत नहीं है, तब्दीली तो आ रही है, तब्दीली तो मुस्तकिल चल रही है, ठीक है ना। तो इसके लिए कोई गाने शाने गाने की जरूरत नहीं होती, ये तो चल ही रही है, हर लम्हा तब्दील हो रहा है ना, हमारी हालत तब्दील हो रही है हमारे, और कुछ तब्दील नहीं हो रहा, आप चुप करके बैठे रहे एक जगह पर, है ना, कि भाई कोई तब्दीली नहीं आएगी मेरे अंदर, नहीं फिर भी तब्दीली आएगी, क्योंकि आपके बॉडी सेल्स जो है ना उनके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है ना, एनाबॉलिज्म भी हो रहा है, कैटाबॉलिज्म भी जो हो रहा है, तो तब्दीली तो आपके अंदर मुस्तकिल चल रही है, चाहे आप कुछ भी कर लें इसको आप रोक नहीं सकते, ठीक है। माशाल्लाह किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, हजरत अल्लामा इकबाल का शेर नकल किया, सबात एक तगैर को है जमाने में, माशाल्लाह, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट, इसको अल्लामा इकबाल के अल्फाज में क्या है, सबात एक तगैर को है जमाने में, यानी तगैर मींस चेंज, राइट, चेंज को ही सबात हासिल है, चेंज जो है ना वो साबित चीज है, और कोई चीज साबित नहीं है इस दुनिया के अंदर, ठीक है ना। अजीब इस दुनिया की नेचर अल्लाह ताला ने बनाई। अच्छा, इन्होंने सवाल को शायद दोबारा लिखा है कि आपने अभी बताया कि दुनिया की किसी के किसी कोने में फना हो मुकम्मल अवेलेबल नहीं, मैं खुद ही फना हो मुकम्मल, अच्छा मैं देखता हूँ, हो सकता है खुद भूल गया, दुनिया के किसी कोने में, किसी कोने वाली तो बात नहीं पड़ी थी, इस मुल्क की दुनिया में दस, यानी फलाह कामिल, अरे भाई آپ فناح میں لکھ رہی ہیں تو میں اس کو فلاح کیسے پڑھ لوں؟ فلاح تو ایل سے لکھیں گے نا, ٹھیک ہے؟ تو فلاح کامل کہا تھا, آپ اس کو فناح مکمل کہہ رہی ہیں, میں تو کنفیوز ہو جاؤں گا نا پھر, اب کیا کریں, ٹھیک ہے؟ تو فلاح کامل کا مطلب کمپلیٹ فلاح, ٹھیک ہے نا, یعنی ہر مراد پوری ہو جائے اور ہر تکلیف دور ہو جائے, اس کو فلاح کامل کہیں, ٹھیک ہے نا. فلاح ناقص تو مل جاتی ہے, یعنی تھوڑی سی پسند کی چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں اور تھوڑی سی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں, اس کو کہیں گے فلاح ناقص, یعنی انکمپلیٹ فلاح, انکمپلیٹ فلاح. فلاح کامل کا مطلب کہ کمپلیٹ فلاح, کوئی بھی تکلیف باقی نہ رہے اور کوئی بھی مراد ایسی نہ ہو جو کہ پوری نہ ہو, اس کو فلاح کامل کہیں گے نا. ابھی حضرت نے اوپر لکھا تھا ایسے. تو یہ دنیا جو ہے نا, یہ تو دار و تکلیف بل محنت بھی ہے, اور اس کی کسی چیز کو بقا و قرار بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ متاع گرانما, گرانمایا, ٹھیک ہے نا, یہ ایک متاع کہتے ہیں سامان کو, اور گرانمایا یعنی بہت ہی پریشس, یہ جو پریشس سامان ہے نا, کیا پریشس سامان؟ فلاح کامل. فلاح کامل ایک پریشس انٹیٹی ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک دوسرے عالم میں ملتی ہے جس کا نام جنت ہے, رائٹ. کیسی یونیورسل ٹروتھ حضرت نے یہاں پہ لکھا ہے ہمارے لیے کہ یہ اس دنیا کی چیز ہے ہی نہیں, یہ تو دوسرے عالم جس کو کہ جنت کہتے ہیں, یہ وہاں پر ملے گی. وہی ایسا ملک ہے جس میں انسان کی ہر مراد ہر وقت بلا انتظار حاصل ہوگی, ٹھیک ہے. ہر مراد ہر وقت بلا انتظار حاصل ہوگی, ٹھیک ہے بھائی, ماشاءاللہ. یہ حقیقت ہے, یہی حقیقت ہے, اور یہ حقیقت بس اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے تو وارے نیارے ہو جائیں گے ہمارے, ٹھیک ہے. اس دنیا میں یعنی وہی بات ہے نا کہ جو ہمارے حضرت بھی لطیفہ سناتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ اپنے گھر کے باہر کچھ تلاش کر رہا تھا, تو بڑی دیر سے تلاش کر رہا تھا, تو ایک گزرنے والے نے کہا کہ بھائی کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا پیسہ گرا تھا تو میں اسے تلاش کر رہا ہوں. تو اس نے گزرنے والے نے کہا کہ اچھا چلو میں بھی تلاش کرنا شروع کر دیتا ہوں, تمہاری مدد کرتا ہوں تلاش کرنے میں. اب وہ بھی تلاش کرنا شروع ہو گیا. بڑی دیر تک یہ دونوں تلاش کرتے رہے, وہ روپیہ جو بھی پیسہ گرا ہوا تھا نا وہ تو ملا ہی نہیں ان کو. تو اب اس نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہارا پیسہ واقعی گرا بھی تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میرا پیسہ گرا تو تھا. تو اس نے کہا کہ بھائی پھر مل کیوں نہیں رہا, تو کیا یہیں گرا تھا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, اصل میں پیسہ جو ہے نا وہ گرا تو میرے گھر کے اندر تھا, ہے نا, لیکن میرے گھر کے اندر جو ہے نا وہاں پہ لائٹ نہیں ہے, تو باہر چونکہ اسٹریٹ لائٹ جل رہی ہے نا, تو میں نے سوچا میں یہاں پہ آ کے تلاش کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. گرا وہ اندر تھا اور تلاش جو ہے وہ باہر کر رہا ہے, تو بھائی باہر تو وہ پیسہ ہے ہی نہیں, وہ ساری زندگی بھی تلاش کرتا رہے گا تو اس کو باہر تو پیسہ نہیں ملے گا نا. وہی بات فلاح کی بھی ہے کہ جو کامل فلاح ہے نا, ہم اس کو اس دنیا کی زندگی میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, لگے ہوئے رہتے ہیں, ہے نا, ہر دم اس محنت میں کہ مجھے فلاح کامل جو ہے نا اس دنیا میں حاصل ہو جائے. وہ بھائی اس دنیا میں ہوگی تو حاصل ہوگی نا, اس دنیا میں یہ چیز ہے ہی نہیں تو کہاں سے حاصل ہوگی؟ یہ تو جنت کی چیز ہے, جنت میں جاؤ گے تو پھر بغیر تلاش کے حاصل ہو جائے گی, بغیر تلاش کے حاصل ہو جائے گی, وہاں پہ تمہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی. تو بھائی اس دنیا کے اندر وہ کر لو جو کرنے کو کہا گیا ہے, فلاح کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو, ٹھیک ہے. لیکن فلاح کی تعریف بھی سمجھ لو پہلے, یہ نہیں کہ پتا چلا کہ فلاح تلاش کرنا چھوڑا تو پھر سب کچھ ہی چھوڑ دیا, جو کرنے کا کام تھا نا وہ بھی نہیں کیا, ہے نا, جس سے بعد میں جنت میں جا کے فلاح ملنی تھی وہ بھی کرنا چھوڑ دیا کہ بھائی دنیا کے اندر تو فلاح ملنی نہیں ہے. تو فلاح کو حاصل کرنے کے جو اسباب ہے نا جنت میں, جنس کی وجہ سے فلاح ملے گی, میں ان کو بھی تلاش نہیں کرتا, ہے نا, ایسا بھی نہیں کر سکتے ہم, ٹھیک ہے. اچھا کیا لکھا, اس کا مطلب نماز میں جو فلاح کا کہا گیا ہے وہ جنت سے ریلیٹڈ ہے. ابھی آپ سنتے ہی جائیں انشاءاللہ اور بھی یہ مسئلہ کھلے گا, ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ متاع گراں نمایاں ایک دوسرے عالم میں ملتی ہے جس کا نام جنت ہے. ٹھیک ہے, تو نماز فلاح حاصل کرنے کا سبب ہے نا جنت میں, لیکن فلاح کامل. دنیا میں فلاح ملتی ہے, یہ نہیں کہ بالکل نہیں ملتی بھائی, فلاح ناقص ملتی ہے دنیا میں بھی ملتی ہے, فلاح کامل نہیں مل سکتی دنیا میں. ان دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھے نا. ٹھیک ہے, وہی ایسا ملک ہے کہ جس میں انسان کی ہر مراد ہر وقت بلا انتظار حاصل ہوگی. وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ, ٹھیک ہے, یعنی ان کو ملے گی ہر وہ چیز جو وہ چاہیں گے. ٹھیک ہے نا, دنیا کے اندر, وہ جنت کے اندر. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ. یہ وہ دو الگ الگ آیتیں ہیں وہاں پہ, دوسرے سیغے کے ساتھ ہیں, دوسرے سیغے کے ساتھ. تو جنت کے اندر یہ سارے جو وعدے دنیا میں کیے گئے نا کہ فلاں ملے گی, یہ وہاں پہ جا کر پورے ہو جائیں گے. اور وہاں کسی ادنا رنج و تکلیف کا گزر نہیں ہوگا, اور ہر شخص یہ کہتا ہوا وہاں داخل ہوگا, الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. ٹھیک ہے, کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا, حزن کو دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور, کہ بے شک ہمارا رب جو ہے وہ مغفرت کرنے والا ہے یعنی معاف کرنے والا ہے, اور شکور ہے یعنی گریٹفل ہے. اللہ کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں بندے کو. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی شکور کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے, الذی احلنا دار المقامتی من فضل, اپنے فضل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس قیام والی جگہ کو حلال کر دیا. ٹھیک ہے, آسان کر دیا ہمارے لیے. تو اللہ کا تو ترجمہ حضرت نے لکھا تھا کہ یعنی شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا, بلا شبہ ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدردان ہے جس نے اپنے ہمیں اپنے فضل سے ایک مقام میں پہنچا دیا جس کی ہر چیز قائم و دائم ہے. ٹھیک ہے, یعنی جنت کی چیزوں کو قرار ہوگا اس انداز سے قرار ہوگا کہ وہ فنا نہیں ہوگی اور وہ خراب نہیں ہوگی. بے شک فنا نہ ہو لیکن کوئی چیز خراب بھی تو ہو جاتی ہے نا, موجود تو ہے لیکن خراب ہو گئی, پہلے اچھی تھی اب بری ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اس کو جو ہے نا وہ اس کو بھی ایک طرح کی فنا کہا جاتا ہے, خراب ہو جا کر کے, خراب ہو کر کے فنا فانی ہو گئی کوئی چیز, فنا ہو گئی. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی چیز پہلے سے زیادہ بہتر ہو رہی ہے تو اس کے لیے فنا کا لفظ استعمال کیا جاتا. تو جنت کے اندر بھی چیزیں جو ہے نا وہ بہتر سے بہتر ہوں گی. ٹھیک ہے, پہلے آپ کی نعمت جو تھی وہ چھوٹی تھی, بعد میں آپ کی جو نعمت ملی ہوئی وہ بڑھ گئی. ٹھیک ہے نا, لیکن اس بڑھنے کو جو ہے نا نیگیٹو طریقے سے نہیں دیکھا جائے گا, اس کو پازیٹو طریقے سے, اس وہ بھی ایک چینج ہے لیکن اٹس اے پازیٹو چینج. ٹھیک ہے, تو اس کو کون برا سمجھتا ہے بھائی, کہ اگر کوئی چیز پہلے کم تھی وہ زیادہ ہو گئی, اچھی چیز زیادہ ہو گئی, تو اس کو تو آپ برے انداز سے نہیں دیکھتے نا, اس کو تو آپ اچھے طریقے سے, وہ بہت اچھا, میں تو فائدے ہی فائدے ہو گئے. ہے نا, مثال کے طور پر کہ باپ جو تھا وہ بڑا عبادت گزار تھا, بڑا نیک تھا, اللہ کا ولی تھا, تو اس کو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اونچا مرتبہ عطا فرما دیا. ٹھیک ہے نا, اب اس کی جو اولاد تھی وہ بھی نیک تھی, وہ بھی ماننے والی تھی, لیکن ثواب اتنا حاصل نہ کر سکی, اتنا نہ کما سکی جتنا باپ نے کما لیا. ٹھیک ہے, تو اب اس اولاد کو جو ہے نا وہ جنت کے اندر ایک نیچے والا درجہ عطا کیا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن ابا حضور جب جنت میں پہنچ جائیں گے اپنے اوپر والے درجے میں, تو وہاں پہ جا کر کے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے, اے اللہ میری اولاد ادھر نہیں ہے تو مجھے مزہ نہیں آ رہا, مجھے اتنا مزہ نہیں آ رہا جتنا کہ اولاد کے ساتھ آ رہا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ پھر جو اولاد ہے اس کو اپ گریڈ فرما دیں گے, اولاد کو اپ گریڈ فرما دیں گے, نیچے کے درجے سے اوپر ابا حضور کے درجے میں پہنچا دیں گے. تو بھائی جنت کے اندر نعمتیں جو ہیں وہ اس میں چینج آ گیا نا, پہلے کم درجے کی نعمت تھی اب اونچے درجے کی نعمت مل گئی, رائٹ, تو تبدیلی تو آ گئی نا, لیکن یہ تبدیلی منفی تبدیلی نہیں ہے, یہ مثبت تبدیلی ہے. اسی طریقے سے نہ صرف اولاد کی نعمت بڑھ گئی, ابا حضور کی بھی تو نعمت بڑھ گئی نا. ابا حضور کو پہلے جنت ملی تھی بدون اولاد, ہے نا, اولاد کے بغیر کی جنت ملی تھی, تو وہ ایک کم درجے کی نعمت تھی. جب اولاد ساتھ آ گئی تو ان کی نعمت بھی بڑھ گئی, تبدیلی آ گئی ان کی نعمت کے اندر, رائٹ. لیکن یہ تبدیلی بہتری والی تبدیلی ہے, ہے نا. تو تبدیلی تو جنت میں بھی آئے گی, لیکن اس کے لیے جو ہے نا یہ بے قراری والا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا, جو کہ ایک نیگیٹو, ایک منفی لفظ ہے. ٹھیک ہے. تو علامہ اقبال کا یہ جو شعر ہے اور انگریزی کا جو محاورہ ہے, چینج از دا اونلی کانسٹنٹ, ماشاء اللہ یہ جنت میں بھی چل رہا ہوگا. ثبات ایک تغیر کا ہے زمانے میں. آگے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ بھی اشارہ موجود ہے کہ دار دنیا میں کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جس کو کبھی کوئی رنج و غم نہ پہنچا ہو. ٹھیک ہے. ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دام زکاتم نام کا سایہ ہمارے اوپر سلامت رکھے ہوئے, ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو اکثر یہ شعر پڑھا کرتے ہیں, فارسی کا شعر, درے دنیا کسے بے غم نہ باشد, درے دنیا کسے بے غم نہ باشد, اگر باشد بنی آدم نہ باشد. یہ دنیا کا جو در ہے نا, اس میں کوئی بندہ جو ہے نا وہ بے غم نہیں ہے. اگر کوئی بغیر غم کے ہے تو وہ بنی آدم ہی نہیں ہے, وہ انسان نہیں ہو سکتا اگر وہ بے غم ہے. بھائی غم جو ہے نا, اس کے بغیر دنیا کی زندگی چلنے ہی نہیں والی ہے. ٹھیک ہے نا. کسی کو پہلے غم پہنچا, کسی کو ابھی غم پہنچ رہا ہے, اور کسی کو بعد میں جا کر کے غم پہنچے گا, ہے نا. بھائی جب قریبی رشتہ دار, دوست احباب دنیا سے جاتے ہیں تو غم نہیں ہوتا. بھائی جانا ہے لوگوں نے, کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے, تو جب جائیں گے تو غم تو ہوگا نا. یا کوئی اور چیز جس کو کہ انسان اپنے لیے اہم سمجھتا ہے, جس سے اس کو محبت ہو جاتی ہے, وہ چیز جب خراب ہو جاتی ہے تو غم ہوتا ہے. کوئی موقع نہیں مل رہا ہوتا تو غم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو در دنیا کسے بے غم نہ باشد, اگر باشد بنی آدم نہ باشد. ٹھیک ہے. کسی نے, اچھا اس کا مطلب نہیں ہے, is this applicable for murid? Sorry, میں نے اس موقع پر آپ کا نہیں پڑھا تو اب سمجھنا مشکل ہو رہا ہے کہ آپ نے کس چیز کے بارے میں پوچھا تھا. دوبارہ سے اگر آپ تھوڑا ایکسپلین کر لیں. تو اس لیے جنت میں قدم رکھتے ہوئے ہر شخص یہ کہے گا کہ اب ہمارا غم دور, یعنی غم جو ہے نا اس سے پہلے دور نہیں ہوا تھا, اب دور ہوا ہے. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ میدان حشر کے اندر بھی غم لگا ہوگا نا, کہ بھائی اب کیا ہونے والا ہے, جنت میں جانا ہے, جہنم میں جانا ہے. حتیٰ کہ جو عرش کے سائے میں ہوں گے, ہے نا, کتنے سکون میں ہوں گے, VVIP لاؤنج میں ہوں گے, میدان حشر کے VVIP لاؤنج میں ہوں گے, لیکن ان کو بھی غم لگ ہی جائے گا نا, کیونکہ اتنا لمبا عرصہ وہاں پہ ان کو ویٹ کرایا جائے گا کہ ان کو یہ غم لگ جائے گا کہ بھائی ہم یہاں کے لیے کوئی تھوڑی, ہم نے عرش کے سائے کے لیے خالی کوئی تھوڑی محنتیں کرنی تھی, ایمان تو نہیں لے کر کے آئے تھے خالی عرش کے سائے کے لیے, ہم تو جنت میں جا کر کے اپنے پروردگار کے دیدار کے لیے محنتیں کر رہے تھے, وہ کب ملے گا, ہے نا. تو اللہ کے دیدار کے نہ ملنے کا غم لگ جائے گا ان کو, جب ہی تو پھر فکر مند ہوں گے, پھر جو ہے وہ جائیں گے نبیوں کے پاس, ہے نا. یہ نبیوں کے پاس جو جائیں گے کہ اللہ سے آپ سفارش فرمائیے تاکہ حساب کتاب شروع ہو, یہ کوئی کافر جائیں گے, یہ کوئی منافق جائیں گے, یہ کوئی مشرک جائیں گے؟ نہیں, یہ وہ لوگ جائیں گے کہ جن کے پاس فریڈم ٹو موو اراؤنڈ ہوگا جن کے پاس, رائٹ. کافر مشرک جو ہیں وہ تو اس حالت میں ہوں گے کہ وہ کوئی تھوڑی موو اراؤنڈ کر رہے ہوں گے اپنی من مرضی سے, ہے نا, یعنی جہاں دل چاہ ادھر آدم علیہ السلام کے پاس چلے گئے, ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے گئے, نوح علیہ السلام کے پاس چلے گئے, ہیں بھائی. یہ تو وہ لوگ ہوں گے, پریویلیج لوگ ہوں گے, VVIP لاؤنج والے لوگ ہوں گے, جو کہ پھر ان کو فکر پڑے گی کہ جنت میں کب جانا ہوگا, پھر وہ جائیں گے ان کے پاس. اس لیے کہ ظاہر ہے جو انبیاء ہیں وہ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, ہے نا. ایسا کوئی تھوڑی کہ انبیاء جو ہے نعوذ باللہ دھوپ میں کھڑے ہوں گے اور یہ لوگ جو ہیں وہ عرش کے سائے میں ہوں گے. یعنی یہ سب VVIP لاؤنج کے اندر یہ سارا معاملہ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. تو وہاں پر بھی غم ہوگا. تو غم جو ہے نا وہ انٹری سے پہلے ختم نہیں ہونے والا ہے جنت کی. قرآن کریم نے سورہ اعلیٰ میں جہاں فلاح حاصل کرنے کا یہ نسخہ بتایا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے, قد افلح من تزکا, کہ تحقیق کے فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. اس کے ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ کامل فلاح کی جگہ اصل میں آخرت ہے, صرف دنیا سے دل لگانا طالب فلاح کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی میں نے اپنا تزکیہ کر لیا, میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا گناہوں سے تاکہ مجھے دنیا کے اندر فلاح مل جائے. نہیں, دنیا کی فلاح کی طرف جس نے اپنی توجہ کر لینا تو اس کا تزکیہ ہوا ہی نہیں اصلا. ٹھیک ہے, تزکیہ کا تو مطلب یہ ہے کہ دنیا سے دل ہٹ کٹ جائے اور آخرت کے دار سے اس کا دل جڑ جائے. ٹھیک ہے, تو فرمایا یعنی قد افلح من تزکا کے بعد ہی بل تو تسرون الحیات الدنیا, کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت کی زندگی کے اوپر, جبکہ حال کیا ہے, واو حالیہ, حال کیا ہے, والآخرت خیر وابقا, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت خیر ہے. خیر کا مطلب زیادہ بہتر ہے دنیا سے. خیر کا اصل جو لفظ ہے نا وہ ہوتا ہے اخیر, زیادہ بہتر. ٹھیک ہے, وابقا, ابقیو, زیادہ باقی رہنے والی. دنیا کی زندگی آپ کی عمر 60 سال ہے تو 60 سال تک باقی رہے گی, کسی کی عمر 40 سال ہے 40 سال تک باقی رہے گی, رائٹ. لیکن آخرت کی زندگی جو ہے وہ 40 سال سے بہت زیادہ باقی رہے گی, حتیٰ کہ اس کو فنا ہی نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نا اس طریقے سے اپنے قرآن مجید کے اندر حقیقتیں ہمارے سامنے کھولتے ہیں اور بار بار ریپیٹ کر کے مختلف اینگل سے مختلف بہانوں سے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے سامنے بیان فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے قرآن سے جڑے بغیر جو ہے نا وہ ہم ان چیزوں کو یاد نہیں رکھ سکتے, ہم بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو قرآن کے ساتھ بس مستقل جوڑنے کا نا, بس ایک تہیا ابھی ہم کر لیں, مستقل جوڑنے کا. ماشاءاللہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رمضان تفسیر کلاس کے نام کے اوپر آئے ہیں, جوائن کیا ہے انہوں نے, سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بے شک قرآن, یہ رمضان المبارک جو ہے یہ شہر القرآن تو ہے, لیکن ہماری ضرورت قرآن کے ساتھ یہ رمضان المبارک کے بعد ختم تو نہیں ہو جاتی نا. ٹھیک ہے, تو قرآن کے ساتھ تو ہم نے ساری زندگی کے لیے جڑنا ہے. یہ کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے کہ بس اب مکمل کر کے اب اس کو ہم تہہ کر کے رکھ دیں گے, رمضان المبارک ختم ہوا تو جی تفسیر کلاس ختم ہو گئی, اب اس کے بعد تفسیر کلاس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, کیونکہ باقی جو شہر ہیں, باقی مہینے جو ہیں وہ تو شہر القرآن نہیں ہے نا, تو اب ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں رہے گی. نہیں بھائی, قرآن کی ضرورت تو انسان کو ہر لمحے رہے گی نا. تو انشاءاللہ کوئی بھی ایسا نہ ہو ہم میں سے جو کہ رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد اس سلسلے سے اپنے آپ کو الگ کر لے, بلکہ مستقل کا جڑنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے, کسی دوسرے کا فائدہ نہیں ہے, صرف ہماری اپنی ذات کا فائدہ ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ کامل و مکمل فلاح تو صرف جنت ہی میں مل سکتی ہے, دنیا اس کی جگہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, رمضان کے بعد بھی رہے گی کیا یہ کلاس؟ جی, ہماری کلاس الحمدللہ سارا سال چلتی ہے. یہ تو صرف ایک واٹس ایپ گروپ ہے جو کہ رمضان کے نام پہ بنا ہے. ٹھیک ہے, جب رمضان المبارک ختم ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے گروپ کے تھرو جو ہے یہ کلاس چلتی رہتی ہے سارا سال الحمدللہ, مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی اور بچوں میں بھی یہ کلاسز جو ہیں وہ آن لائن چلتی رہتی ہیں. اس کے میسیجز ہم گروپ کے اوپر بھیجتے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا, ابھی وہ سارے لوگ جو کہ سارا سال بھی کلاسز لیتے ہیں نا, تو وہ لوگ بھی اس کلاس کو اٹینڈ کر رہے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ کامل و مکمل فلاح تو صرف جنت ہی میں مل سکتی ہے, دنیا اس کی جگہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, البتہ اکثری حالات کے اعتبار سے فلاح یعنی بامراد ہونا اور تکلیفوں سے نجات پانا یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے اکثری اعتبار سے. ٹھیک ہے, اکثری کا مطلب less than کل, less than complete, لیکن majority. ٹھیک ہے, اکثریت کی تعریف اگر میتھمیٹیکلی دیکھا جائے تو 50% سے زیادہ, 50% سے زیادہ اس کو اکثریت کہتے ہیں. جیسے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اکثریتی ووٹ جو ہوتا ہے نا وہ 50 سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس کو یعنی میجورٹی. ٹھیک ہے, تو دنیا کے اندر بھی نا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اکثر معاملات کے اندر فلاح عطا فرما دیتے. ٹھیک, آیات مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے کا وعدہ ان مؤمنین سے کیا ہے جن میں وہ سات صفات موجود ہوں جن کا ذکر ان آیات کے اندر آیا ہے. یہ فلاح عام اور شامل ہے, ٹھیک ہے, یہ فلاح عام اور شامل ہے جس میں آخرت کی کامل مکمل فلاح بھی داخل ہے, اور دنیا میں جس قدر فلاح حاصل ہونا ممکن ہے وہ بھی, ٹھیک ہے. یعنی ان دس آیات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے کی صفات عطا فرمائی ہیں نا, یہ عمومی ڈیفینیشن فلاح کی. عمومی کا مطلب کہ جس کے اندر خصوصی چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور عمومی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں, خصوصی بھی اور عمومی بھی, تو اس کو عام اور شامل کہا. وہی آل انکلوسیو, شامل کو انگریزی میں کہتے ہیں آل انکلوسیو, ٹھیک ہے نا, انکلوڈنگ اسپیسیفک کیسز ایز ویل ایز جنرل کیسز, ٹھیک ہے. تو دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح یہاں پر مراد ہے. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ صفات مذکور کے حامل مؤمنین کو آخرت کی کامل فلاح ملنا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن دنیا میں تو فلاح, دنیا میں فلاح تو بظاہر کفار فجار کا حصہ بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, کافر یعنی انکار کرنے والے, ٹھیک ہے. کس چیز کا انکار کرتا ہے کافر؟ چلے وہ یاد آ گئی کہ آپ لوگوں سے بھی کچھ پوچھنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو کافر جو ہے نا یہ انکاری کو کہتے ہیں, انکار کرنے والے کو. تو یہ کس کا انکار کرتا ہے؟ چلے اچھا آپ سے سوال پوچھ لیا, کیونکہ جواب پہلا جو سوال ہے وہ پہلا جو جواب آیا وہی جواب غلط ہے, ٹھیک ہے نا. تو اچھی بات ہے نا, سیکھنے کے لیے ہم نے یہ کلاس جوائن کری ہوئی ہے نا. تو کافر جو ہے وہ اللہ کا انکار کرتا ہے, انہوں نے جواب دیا. نہیں, ایسا ہے ہی نہیں, کافر اللہ کا انکار کرتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. روز آخرت کا انکار کرتا ہے, ہاں روز آخرت کا کرتا ہے, لیکن اکثر کافر جو ہیں وہ روز آخرت کا انکار نہیں کرتے, لیکن پھر بھی وہ کافر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو جامع اور معنی تعریف نہ ہوئی کافر کی. وحدانیت کا انکار کرتا ہے, توحید کا یعنی انکار کرتا ہے, ہاں توحید کا کرتا ہے لیکن کبھی نہیں بھی کرتا. توحید کا انکار, کچھ ایسے کافر بھی ہیں جو توحید کا انکار نہیں کرتے. ہاں انہوں نے جو جواب دیا نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہونے کا انکار کرتا ہے. بھائی آپ کو کہا نا کہ عیسائی کے مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں, عیسائی تو نہیں کرتے, یہودی بھی نہیں کرتے, بلکہ کرنے کو تو ہندو بھی نہیں کرتے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا. تو پھر وہ سارے کے سارے کیا ہیں, کافر نہیں ہیں, مسلمان ہیں کوئی؟ نہیں نا, وہ بھی کافر ہی ہیں نا. تو بھائی کافر ہونے کی جو اصل تعریف ہے نا وہ ہے نبی کا انکار کرنے والا, نبی کی بات کا, نبی کے مقام کا انکار کرنے والا, ٹھیک ہے نا, یہ ہے کافر, ٹھیک ہے. چاہے وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہو, چاہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو, چاہے وہ توحید پر بھی ایمان رکھتا ہو, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. قادیانی آپ کا کیا خیال ہے, قادیانی کیا ہیں؟ وہ کوئی توحید کے منکر ہیں؟ ان کا کوئی کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی اور کلمہ ہے ان کا؟ مطلب آگے باقی تفصیلات تو انہوں نے جو شامل کریں جو بھی کریں, لیکن لا الہ الا اللہ کا تو قائل ہے نا, ہوتا ہے نا قادیانی, لیکن قادیانی کیا کافر نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. تو توحید کبھی ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے, مسئلہ جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتا ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. کہ کسی ایک بات کا بھی انکار کر دیا نا اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو ہم تک پہنچی ہے, کافر, سٹریٹ کافر. دو باتوں کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تین باتوں کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک بات کا انکار کر دے کافر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, ٹھیک ہے. تو اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لیں کہ کفر جو ہے نا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انکاری کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا تو یہاں پر بھی صحیح جواب دیے تھے مردوں کی طرف. تو کفار اور فجار, فجار کون ہوتے ہیں؟ فجار فاجر کی جمع ہے. فاجر کہتے ہیں فجر, گناہ, ٹھیک ہے, بہت زیادہ گناہ اور کھل کر کے گناہ کرنے والے فاجر کہتے ہیں, یعنی بہت زیادہ گناہ کرنے والے, ایکچولی کھل کر گناہ کرنے والے کو فاسق کہا جاتا ہے, لیکن فاجر کا مطلب گناہگار, یعنی جو کہ عادتاً گناہ کرتا ہے اور گناہ کے اندر اس کو لذتیں ملتی ہیں. ایک جو عام جس کو دنیا دارانہ زندگی بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو بے شک مسلمان ہو لیکن کثرت کے ساتھ گناہ کر رہا ہے, تو ایسے شخص کو پھر فاجر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہی حضرت فرما رہے ہیں کہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں جو فلاح ہے نا, دنیا کی جو فلاح ہے وہ تو کفار اور فجار کا حصہ بنی ہوئی ہے, اور ہر زمانے کے انبیاء اور ان کے بعد صلحاء امت عموماً تکلیفوں میں مبتلا رہے ہیں, ہے نا, جیسے کہ عام آج بھی آپ دیکھ لیں مسلمان تکلیف میں ہیں, اور جو ہے وہ آواز میوٹ ہو گئی نہیں تو مائک جو ہے وہ چیک کرتا ہوں آڈیو سیٹنگز میں, مائک ان پٹ لیول فل ہے, ٹھیک ہے, اچھا ایک منٹ, اوکے. تو مگر جواب اس کا ظاہر ہے کہ یعنی آبویس جواب ہے, بس تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا جو کہ ظاہر ہوتی ہیں لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی, اس وجہ سے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. مثال کے طور پر آپ جو ہیں وہ کوہ ہمالیہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں, ہملایا پہاڑ ہے دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ, ہے نا, آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور آپ جو ہے نا وہ اپنی توجہ کو جو ہے نا وہ دوسری طرف کر دیں, اپنی پیٹھ کوہ ہمالیہ کی طرف کر دیں اور اپنا منہ جو ہے نا وہ دوسری طرف کر دیں. اب آپ کہیں کہ یار مجھے کوہ ہمالیہ نظر نہیں آ رہا, کوہ ہمالیہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ کیا چیز ہوتی ہے, کیسی ہوتی ہے, ہے نا, تو بھائی کیا کہا جائے گا, اللہ کے بندے اپنا رخ جو ہے وہ کوہ ہمالیہ کی طرف پھیرو تب تمہیں نظر آ جائے گا, ہے نا. آپ جو ہے وہ کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کوہ ہمالیہ جو ہے وہ ظاہر ہی نہیں ہے, وہ تو چھپی ہوئی چیز ہے. وہ بھائی آپ سے چھپی ہوئی ہے کیونکہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ اس طرف لگی ہوئی ہیں, آپ کے سر کے پیچھے بھی اگر آنکھیں ہوتی تو آپ کو کوہ ہمالیہ نظر آ جاتا, ہے نا بھائی. بالکل اسی طریقے سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوہ ہمالیہ کی طرف ہماری آنکھیں, رائٹ, لیکن ہمارا فوکس جو ہے نا وہ کسی پتھر کے اوپر جم گیا. آپ کے پیر کے پاس کوئی پتھر پڑا ہوا ہے یا آپ کے پیر کے پاس کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, آپ نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا. بے شک کوہ ہمالیہ کی ڈائریکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کا جو آپ کی توجہ آپ کا فوکس جو ہے نا وہ کسی چھوٹی چیز کے اوپر ہے نا, تو اب وہ کوہ ہمالیہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. بے شک وہ اتنا بڑا ہے, پیچھے پس منظر میں وہ ہے لیکن پیش منظر میں نہیں ہے. ہمارا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے نا, بہت ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں لیکن ہم ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہوتے, اس وجہ سے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تو اصل جو کی ہے نا وہ کی ہے توجہ, اٹینشن, جس کو ہم مذاق میں کہتے ہیں پے اٹینشن کرنا, ٹھیک ہے, پے اٹینشن کریں گے نا سب سمجھ میں آ جائے گا, پے اٹینشن نہیں کریں گے کک سمجھ میں نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. تو وہی فرما رہے ہیں کہ مگر جواب اس کا ظاہر ہے, آبویس ہے, کلیئر ہے کہ دنیا میں مکمل فلاح کا تو وعدہ نہیں ہے کہ کوئی تکلیف پیش ہی نہ آئے, بلکہ کچھ نہ کچھ تکلیف تو یہاں پر صالح و متقی کو بھی اور ہر کافر فاجر کو بھی پیش آنا ناگزیر ہے, ان اوائڈبل ہے. اور یہی حال حصول مراد کا بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ مقصد بھی ہر انسان کو, خواہ وہ صالح و متقی ہو خواہ کافر و بدکار ہو, حاصل ہوتا ہی ہے, ہے نا. بدکار کی بھی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں اور نیکوکار کی بھی خواہشات پوری ہوتی ہیں دنیا کے اندر, ٹھیک ہے. پھر ان دونوں میں فلاح پانے والا کس کو کہا جائے, تو اس کا اعتبار عواقب اور انجام پر ہے. عواقب کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہی انجام, یعنی اینڈ, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا اینڈ, ٹھیک ہے, آل از ویل دیٹ اینڈز ویل, ٹھیک ہے. تو آپ کے ابھی موجودہ حالات کے اندر کافر کی بھی خواہش پوری ہو رہی ہے, مومن کی بھی خواہش پوری ہے, ولی کی بھی خواہش پوری ہو رہی ہے, کافر فجار کی بھی خواہش پوری ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. بھائی اینڈ میں کیا ہو رہا ہے, اینڈ جو ہے نا ایمان کے اوپر خاتمہ, وہ تو مومن کو ہی ملے گا, کافر اور فاجر کو نہیں. فاجر کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے, کافر کو تو پتہ ہے کہ اس کو نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. تو اینڈ کے اوپر جو ہے نا اس کی بنیاد پر پھر ڈٹرمن ہوتا ہے کہ فلاح پانے والا کون ہے. دنیا کا تجربہ اور مشاہدہ شاہد ہے کہ جو اہل صلاح ان سات اوصاف کے حامل اور ان سے متصف اور ان پر قائم ہیں, گو دنیا میں وقتی تکلیف ان کو بھی پیش آ جائے، مگر انجام کار ان کی تکلیف جلد دور ہو جاتی ہے اور مراد حاصل ہو جاتی ہے۔ ساری دنیا ان کی عزت کرنے پر مجبور ہوتی ہے، اور دنیا میں نیک نام انہی کا باقی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، جتنا دنیا کے حالات کا غور و انصاف سے مطالعہ کیا جائے گا، ہر دور، ہر زمانے میں، ہر خطے میں اس کی شہادتیں ملتی چلی جائیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آخرت کی فلاح تو پکی ہے نا ایمان والوں کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی فلاح ایمان والوں کو ملتی ہے۔ وہ کیسی ہوتی ہے کہ ان کو تکلیفیں بھی ملتی ہیں، ان کی مرضیاں پوری نہیں بھی ہوتی ہیں، لیکن میجورٹی کے اعتبار سے نا ان کو اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان کی زندگی عطا فرما دے۔ ان کے اوپر کوئی بڑا غم بھی آ جائے نا، تو وہ غم جو ہے وہ تھوڑی دیر میں پھر یا تھوڑے دنوں کے اندر ان سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، اللہ کی یاد میں مگن ہوتے ہیں، ان کی نظر جو ہے وہ موت کے بعد کی زندگی کے اوپر لگی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے دنیا کی زندگی میں ان سے کوئی چیز چھن بھی جائے نا، دور بھی ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے دنیا میں دور ہو گئی ہے، لیکن آخرت میں تو ملے گی نا۔ ان کو اللہ کے وعدوں کے اوپر اعتماد ہوتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پر آپ سے، آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کی بہن ہیں، بھائی ہیں، وہ آ کر کے آپ سے کوئی چیز لے کے چلی جائیں، ہے نا، اور کہہ کے چلی جائیں بھائی میں تمہیں کل دے دوں گی، ہے نا، اب آپ کل تک جو ہے وہ تڑپتی رہیں گی، یا جو مرد حضرات بھی موجود ہیں تڑپتے رہیں گے، روتے رہیں گے، نیند آپ کی اڑ جائے گی، آپ کی جو ہے وہ ڈپریشن آ جائے گا، آپ کے اوپر ٹینشن آ جائے گی۔ بھائی آپ کو اعتماد ہے اپنے اپنے بہن بھائی کے اوپر کہ وہ کہہ کے گیا ہے کہ کل دے دے گا، واٹس دی بگ ڈیل، کل مل جائے گا مجھے، ہے نا بھائی، تو اعتماد ہے نا، تو اس وجہ سے اطمینان بھی ہے، ہے نا۔ ابھی کسی بھائی سے بھی بات ہو رہی تھی، بتائیں کلاس لے رہے ہیں کہ نہیں، ہے نا، اعتماد ہے تو اطمینان بھی ہے، اور جس کو اعتماد نہیں اس کو کیسے اطمینان آئے گا؟ آ سکتا ہے اطمینان؟ جس کو اعتماد نہیں اس کو اطمینان آ سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو بے چین رہے گا، وہ تو پریشان رہے گا، ہے نا۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر بے اطمینانی آئی بھی، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو یاد آ جائے گا کہ بھائی جس نے وعدہ کیا ہے تو وہ کوئی جھوٹا کوئی تھوڑی ہے، ہے نا، وہ کوئی ایسا کوئی تھوڑی ہے کہ بھائی مجھ سے چیز لے کے گیا تو وہ جو ہے نا اس چیز کو خراب کر دے گا، اس چیز کو جو ہے وہ گم کر دے گا۔ جیسے کوئی چھوٹا بچہ آپ سے لے کے چلے جائے، کوئی اہم چیز آپ سے لے کے چلا جائے، تو ہاں ایک فکر پڑی رہتی ہے کہ بھائی چھوٹا بچہ ہے، پتہ نہیں میری چیز کو سنبھال سکے گا کہ نہیں سنبھال سکے گا، اور جو ہے وہ کوئی اس سے چھین کے نہ لے جائے، ہے نا، کوئی خراب نہ کر دے، اگر خود بیچارہ کوشش بھی کر رہا ہے لیکن کوئی اور اس کے ہاتھ سے لے کے خراب کر دے گا، کیونکہ چھوٹا بچہ ہے نا، رائٹ۔ تو اس میں بھی بے اطمینانی ہوگی آپ کو، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہم سے کوئی چیز لے لیں اور پھر ان کا وعدہ بھی ہو کہ میں لوٹاؤں گا تمہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، چھوٹے بچے سے بھی زیادہ کمزور سمجھتے ہیں؟ کیا بھائی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بڑے پیارے ہیں، بڑے اچھے ہیں، وہ تو خیال کریں گے، لیکن کوئی اور آ کر کے اگر چھین کے لے گیا اللہ تعالیٰ سے میری چیز کو، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے لوٹائیں گے مجھے؟ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ان کو ہم جانتے تو ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم جانتے تو ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ ہیں وہ ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی ریکگنیشن ہمیں حاصل نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک بے اعتمادی رہتی ہے نا، اور جب بے اعتمادی رہے گی پروردگار کے اوپر، تو پھر بے اطمینانی اس کا لازمی نتیجہ ہے، بے اطمینان۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی تمہیں جب ذکر نہیں کرو گے نا، اب یہ ذکر کو ہم نے وہ تسبیحات میں مقید کر دیا ہے اور فلانی چیز میں مقید کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ جی تسبیح پھیرتے رہیں گے تو ہمیں اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی صفات کا کچھ استحضار بھی تو ہو نا، اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد بھی تو ہو نا، تب اطمینان ہوگا، ٹھیک ہے، ورنہ منزلیں پڑھنے والے پھر ساری زندگی منزلیں ہی پڑھتے رہتے ہیں، ہے نا، ان کو اطمینان، یعنی جن بھوت تو شاید ان سے تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جاتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن اطمینان نہیں ملتا ساری زندگی وہی بے اطمینان، روزانہ منزلیں تین تین چار چار پتہ نہیں کیا کیا وظیفے پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اطمینان ان کو نہیں حاصل ہو کر کے دیتا، کیونکہ اطمینان جو ہے نا یہ تو اعتماد کے ساتھ ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، منزلیں پڑھنے سے اعتماد تو نہیں آتا نا بھائی، ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ بے شک منزلیں پڑھیں ثواب ملے گا، لیکن اعتماد کے اوپر بھی محنت کریں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہیڈنگ الحمدللہ مکمل ہو گئی، اب آگے جو ہے وہ ان شاء اللہ پڑھیں گے، کسی کو کوئی اور سوال پوچھنا ہو تو زوم کی چیٹ ونڈو کے اوپر لکھ کے پوچھ سکتے ہیں، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم کلاس ختم کرتے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ.